بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، استغفار اور توبہ کا مہینہ ہے. آج اس ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے. شب جمعہ ویسے بھی ہر مہینے کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہے، اور دین نے تاکید کی ہے اس کے اندر دعاؤں کی اور عبادت کرنے کی. ماہ رمضان کے اندر اس کی تاکید اور اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے، چونکہ ماہ رمضان کے اندر عبادت کا جو ثواب ہے، عبادت کی جو اہمیت ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے اندر موجود جو شب جمعہ ہے، اس کے اندر جو اہمیت و تاکید ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اسی شب جمعہ کی مناسبت کے حوالے سے کہ کچھ دعاؤں کے حوالے سے ہم بات کر سکیں. ان کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آغا جمشید علی صاحب کو، اور اسی طریقے سے آغا سید ارتضا حسن رضوی صاحب کو دعوت دی کہ اس دعا کے موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں. اور جو آئمہ نے اپنا معصوم کلام فرمایا ہے اور ہدایت کی ہے، اس کے اندر بشریت کی، اس کی طرف توجہ دلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
سب سے پہلے آغا جمشید صاحب سے شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام کو، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ ماہ رمضان جس طرح کے عرض کیا کہ عبادت کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر مختلف دعائیں بھی منقول ہیں آئمہ کی طرف سے، آج آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے مختصر سی کچھ دعاؤں کا تعارف کروائیں، تاکہ وہ بھی توجہ کر سکیں دعاؤں کی طرف، اور پھر اس سے ثواب حاصل کر سکیں، اپنی معرفت کو بڑھا سکیں اس کو قرات کرنے کے بعد.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں، اور وہ بھی شب جمعہ، ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنی زندگی میں درک کر سکیں، اور اپنے گناہوں کی اور غلطیوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی سی تجرب و زاری سے کام دے کر اپنی آخرت کو سنوار سکیں. ماہ مبارک ماہ رمضان، جس طرح کہ آپ نے فرمایا، ایک انتہائی قیمتی لمحات ہیں ایک مومن کے لیے، جو مغفرت سے شروع ہوتا ہے اور نجات تک جا کے ختم ہوتا ہے. اور اس ماہ مبارک میں اللہ کی جانب سے ہر وقت رحمت ہی برستی رہتی ہے، لیکن ہم چونکہ مادی انسان ہیں، مادہ پرست ہیں، زیادہ مادیات کی طرف ہمیں نگاہ رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ رحمت اور معنویات کی چیزیں نظر نہیں آتی. اگر ہماری دل کی آنکھیں کھلی ہوتی تو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا کہ اللہ کی طرف سے ماہ مبارک میں کس طرح رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو ماہ مبارک جس میں دن انسان کا ہر سانس, کیونکہ روزہ دار کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ہر سانس اس کا تسبیح کی ثواب رکھتا ہے, تو ماہ مبارک کی راتیں بھی کوئی عام راتیں نہیں ہیں, بلکہ خاص توجہ اس پر دی گئی ہے دینی تعلیمات میں, اور اللہ تعالیٰ نے ان شبہ ماہ رمضان کو خصوصی مقام عطا کیا ہے. انشاءاللہ کہ جب لیلۃ القدر میں پہنچیں گے تو اس کے بعد میں, لیکن شب جمعہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ عام مہینوں میں بھی اس کی خاص اہمیت ہے, لیکن ماہ مبارک میں شب جمعہ انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے. تو بہت زیادہ دعائیں معصوم نے ماہ رمضان میں نقل فرمائی ہیں, ہر روز کی الگ دعائیں, ہر رات کی الگ دعائیں, اعمال ہیں دن اور رات کے جدا جدا ہیں, لیکن بہت زیادہ جن پر زیادہ تاکید کی گئی ہے دعاؤں میں اور مفات الجنان کے اندر موجود ہیں. ہم سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیں گے دعائے افتتاح کا. دعائے افتتاح محمد بن عثمان بن سعید, جو کہ امام زمان جلال و شریف کے دوسرے نائب خاص ہیں, غیبت صغرا میں جو چار نواب تھے ان میں سے دوسرے نائب جو ہیں محمد بن عثمان, انہوں نے یہ دعا نقل کی ہے. اب ہم یہ صراحتاً نہیں کہہ سکتے کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام زمانہ ہی نے ان کو تعلیم دی ہے, امام حسن عسکری علیہ السلام نے تعلیم دی ہے, لیکن محمد بن عثمان جو کہ امام کے مورد اعتماد ہیں,
خاص
نائب ہیں, اور وہ مسلسل اس دعا کی تلاوت کر رہے ہیں اور اپنے مومنین کو تاکید کر رہے ہیں کہ اس دعا کی تلاوت کریں, تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ دعا کوئی عام دعا نہیں ہے بلکہ کسی خاص شخصیت کی تعلیم دی
ہوئی. جی یعنی خاص, کیونکہ ایک عام آدمی کا عمل جو ہے وہ اور اس قسم کی بڑی شخصیت کا عمل, اس کے اندر فرق ہوتا ہے,
بہت فرق ہوتا
ہے. نائب خاص ہے اور وہ ایک عمل کو اتنی تاکید سے انجام دے رہا ہے اور قرات کر رہا ہے بار بار اس دعا کو,
اور وہ ایسا شخص ہے کہ جو امام سے بھی
رابطے میں ہے,
پوری دنیا رابطے سے کٹی ہوئی ہے, اور وہ واحد انسان ہے جو رابطے میں ہے,
تو یہ چیز اطمینان دلاتی ہے کہ
دعا
امام کی طرف سے ہو شاید.
اور خود خصوصاً اس دعا کے اگر مضمون پر نگاہ کی جائے, جو بلند معرفت مضامین اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں توحید کے یا معرفت خدا کے, تو وہاں سے بھی انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا خصوصاً ترجمے کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ترجمے کے ساتھ دعائیں پڑھیں, تاکہ انسان اپنے اس
متوجہ ہو معنی کی طرف اور پھر اپنے اس عمل کر سکے.
یہ انتہائی اہم دعا ہے اور اس پر زیادہ تاکید فرمائی علماء نے اس کی تلاوت کی. دوسری دعا جس کی زیادہ تاکید ہوئی ماہ مبارک رمضان میں, دعا سحر ہے. دعا سحر جناب ایوب بن یقتین نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے اس دعا کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ دعا کی صحت صحیح ہے, یہ صحت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. تو انہوں نے فرمایا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اب کون فرما رہے ہیں, امام رضا علیہ السلام, کہ امام باقر علیہ السلام اس دعا سحر کو ہر روز تلاوت کیا کرتے تھے.
صحیح.
تو یہاں سے
یعنی سحر کے اندر جب بھی سحری کا وقت ہوتا تو اس دعا کو قرات فرماتے تھے.
اب بھی ہم ایران میں دیکھتے ہیں کہ جو ہی سحر کا وقت ہوتا ہے تو ٹیلی ویژن پر
بالکل
کوئی ذاکر اہل بیت آتا ہے,
یعنی اذان کا وقت قریب ہو تو چند منٹ میں جو دعا کا ڈوریشن ہے اس کے اندر دعا سحر کو ایک ذاکر اہل بیت بیان کرتا ہے.
اور خصوصاً امام رضا علیہ السلام نے امام کاظم علیہ السلام سے نقل کیا کہ انہوں نے امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ وہ فرماتے ہیں, امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس دعا کے اندر اسم اعظم ہے, اور اسم اعظم جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی سند ہوتا ہے.
سند ہے بالکل,
کہ آپ اگر اسم اعظم آپ کی زبان پر جاری ہو جائے تو پھر
اور اسم اعظم کی بہت تاکید ہے دین کے اندر کہ اگر یہ اس کو اسم اعظم کے ذریعے اگر دعا کی جائے تو پڑھا جائے تو دعا حتماً مستجاب ہوتی ہے. جی بالکل.
اور خصوصاً اگر ہم عرفا کا طریقہ کار دیکھیں, مرحوم آیت اللہ قاضی طباطبائی صاحب جو کہ معاصر عرفا کے استاد ہیں, اکثر معارف
جی نجف میں زندگی گزاری ہے انہوں نے,
علامہ طباطبائی کے استاد تھے, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے کچھ درس دیے تھے, تو انہوں نے اس دعا کی شرح لکھی ہے. خود حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو عرفان میں کوئی کم شخصیت نہیں ہے, انہوں نے بھی اس دعا کی شرح بھی لکھی ہے, اور الحمدللہ وہ دعا کی شرح اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہے.
اگر سے ترجمے پہ اعتماد نہ
کریں جی بالکل,
تو لیکن بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ عرفا کی توجہ کافی ہے اس دعا کے اوپر, اس کے اندر میرے خیال میں کافی عارفانہ جو ہے کلام خدا کی زیبائی اور اس کے اوپر جو ہے تاکید ملتی ہے انشاءاللہ. جی آگے بات بڑھاتے ہیں اس کو کہ دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں اس مطلب کو مزید کامل کرنے کے لیے. لیے. آغا ارتضا, ہمارے پاس ایک دینی کتاب موجود ہے کہ جو میرا خیال میں بہت ہی زیادہ مظلوم واقع ہوئی, اور شاید ہی ہمارا کوئی شیعہ, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ کثیر تعداد میں اس کتاب کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے. صحیف سجادیہ کے جو امام سجاد علیہ السلام سے منقول دعاؤں کا مجموعہ ہے,
جی.
تو مناسبت ہم نے دیکھی کہ آپ کو زحمت دیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو ماہ رمضان کے حوالے سے دعاؤں کا سلسلہ بیان کیا, اس میں آغاز کیسے کرتے ہیں وہ اپنی اس دعا کا؟
جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر المعین. آپ نے بہت ہی اچھے اور اہم مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض چیزوں سے ہم نے غفلت کی ہے. ان میں سے ایک وہ عظیم کتاب سرمایہ جو دعاؤں کی صورت میں مفاہیم دینی سے پر ہے.
بالکل,
کیونکہ ہر امام نے اپنی سچویشن کے مطابق, اپنے حالات کے مطابق دین کی تبلیغ کی. اور امام سجاد ایک ایسے دور میں تھے جہاں گھٹن کا ماحول تھا اور بہت ہی ریسٹرکشن کے ماحول میں رہے, تو اسی لیے انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہ دعاؤں کا سہارا لیا. اور بیجا نہیں ہوگا کہ ہم مختلف مواقع پہ ان دعاؤں کے نہ صرف یہ کہ متن کو پڑھیں بلکہ اس کے ترجمے کو بھی ضرور دقت سے پڑھیں. آج ہم جو ہے اسی کتاب کی 44 نمبر 44 دعا جو استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے, اس کے کچھ فراز ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور سب سے پہلا فراز جو ہے وہ حمد کے بارے میں, کہ یہ حمد جو ہے وہ کیوں کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ کہاں سے سیکھنا چاہیے اور یہ کس وجہ سے ہونا چاہیے, تو اس کے بارے میں امام نے خود اپنے اقوال کے ذریعے سے ہمیں واضح کیا کہ ہمیں حمد کیوں کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اسکرین پہ بھی ہمارے کنٹرول روم سے پہلی جو سلائڈ ہے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی, اور اس کا متن جو ہے عربی ہم تلاوت نہیں کریں گے, عربی جو ہے سیف سجادی میں موجود ہے, اس میں وقت کے اختصار کی وجہ سے ہم اردو پیش کریں گے. کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی کی, یعنی جو حمد و سپاس کرنی ہے وہ بھی خدا کی رہنمائی کے ذریعے سے, وہ الفاظ استعمال کرنے ہیں وہ جو معصوم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں, اور جہاں پہ بھی الحمدللہ الذی کے نام سے اس ٹیکسٹ کے ساتھ جتنی بھی ہیں وہ حمد کی جملے ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے اور ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. عموماً خطبات میں یہ موجود ہیں کیونکہ ہم سے خطبات کا معصومین آغاز فرماتے تھے. بس ہم اپنی مرضی سے حمد کریں یہ بہتر ہے, یہ معصوم کے بتائے ہوئے طریقے سے جو خدا نے سکھائے ہم کریں.
معصوم کلام ہے, معصوم زبان سے نکلا ہے.
بالکل, تو بس اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ خدا نے ہماری حمد کی طرف رہنمائی کی, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور پھر دعا کی ہے کہ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم گزاروں میں سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توفیق الہی کے بغیر حاصل نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے ہم دے لیکن وہ ہم کرنے کے قابل شاید نہ ہو, انہیں توفیق نصیب نہ ہو, تو یہ توفیق دعا کے بغیر ممکن نہیں ہے. پر دوسرا مطلب جو امام نے فرمایا اس کے اندر ہے کہ ہمیں حمد کی توفیق طلب کرنی چاہیے خدا سے کہ وہ عطا کرنے والا ہے. اور اس کے بعد کہ یہ دو حمد کس لیے کریں ہم, تو انہوں نے کہا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم ابتدا سے اور انتہا تک ہر لمحے خدا کی نعمتوں سے مزین و سرفراز ہوتے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ نعمتیں نہ مل رہی ہیں, تو پھر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں حمد کا اظہار نہ کیا جائے اور شکر کا اظہار نہ کیا جائے. بس ہم دراصل اس پہلے پیرائے میں, پہلے جو فراز میں وہ بتاتے ہیں امام کہ یہ دراصل اپنے محبوب کا شکر ادا کرنے کے لیے, تاکہ ہم نیکوکاروں میں سے قرار پائیں. یعنی خود نعمتوں کا شکر ادا کرنا نیک بن جانا ہے. تو بہت آسان سا ذریعہ, 3-4 مراحل کے اندر جو ہے مطلب کو بہت اچھی طرح سے امام نے اس پیرائے میں مکمل کیا, اور یہ پہلا فرض. اور دوسرے فرض کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں, جس میں ہم دین کو بہت ہی کم اہمیت دیتے ہیں. یہ دوسرا فرض ہے جس کے اندر دین کے بارے میں بات ہے. اور کیا فرمایا مولا نے کہ اس اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا. بس دین جو آ رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے, کوئی یہ نہ سمجھے مجتہدین جو دین بیان کر رہے ہیں وہ اپنی ذاتی رائے سے بیان ہونے والا دین ہے. نہیں, مذہب اہل بیت میں کوئی بھی اسکالر, کوئی بھی مجتہد, کوئی بھی بات نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ خدا کی طرف سے. بس جو دین ہے وہ دین خدا کی طرف سے ہے اور یہ عطا ہے. نہ صرف یہ کہ بلکہ خدا نے ہمیں ایک خاص ملت قرار دیا, امت مسلمہ, امت واحدہ امت مسلمہ کا لقب عطا فرمایا. یہ امت مسلمہ کی نعمت بھی خدا کی طرف سے آئی, کیونکہ ہر نعمت خدا کی طرف سے ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ امتیاز عطا کیا کہ ہمیں مسلمان قرار دیا, اور یہ خود جو ہے وہ کیا ہے, یہ خاص امتیاز ہے, اور یہ بھی لطف و احسان شمار کیا کہ خدا نے دین بھی خود بھیجا اور ایک ملت مسلمہ جو ہے قرار دیا. یہ دونوں لطف و احسان خداوندی ہیں, مولانا نے ہمیں یہ بتایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی. اب ہمیں راستہ بھی بتا دیا کہ اگر اس دین پہ مسلمان رہتے ہوئے, توحیدی رہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے تو پھر ہم خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ وہ راستہ اور وہ پاتھ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے دین سے کیا فائدہ اٹھانا ہے, دین سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں خدا کی خوشنودی چاہیے تو ہم کیا کریں, تو دین پہ عمل کریں. اس دعا کے دوسرے فراز میں یہ بیان کیا, اور اگر اجازت دیں تو تیسرے فراز میں بیان کروں, اگر وقت نہیں ہے تو آپ آگے
سوال بڑھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں کہ اگلا فراز ہمارے ہی اس مناسبت کے ساتھ سازگار ہے کہ اس کو تو بہت دلچسپی سے ہم سنیں گے بھی اور بیان بھی کریں گے ضرور. آپ آغا جمشید, ہم اپنے اس سوال کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دعاؤں کا جو ہم تعارف کر رہے تھے, اور یہ معمولاً جو آپ دعائیں بیان کر رہے ہیں یہ سحر کے اندر, سحری کے اندر جو ہے وہ پڑھی جانے جاتی ہیں, اس کی تاکید موجود ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو بہت ثواب ہوتا ہے, اور ان کے اندر بہت سارے معارف موجود ہیں کہ اگر ثواب بھی ہو اور ساتھ ساتھ دقت بھی کریں ترجمے کے ساتھ تو بہت سارے معارف ہوں گے. تو اس کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم اگر اجتزا کی طرف دوبارہ آ سکیں.
میں یہی کہنے والا تھا کہ ہمیں ان دعاؤں سے جو معارف اس کے اندر موجود ہیں وہ اخذ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ فقط تبرکاً ہم تلاوت کریں, اچھی بات ہے, انسان کی زندگی میں برکت لے آتی ہے, لیکن خود ان دعاؤں سے ہم اگر معارف کو اخذ کریں اور ان کے مطابق پھر اپنے اعتقادات بنائیں اور اس پر عمل کریں تو انسان کی زندگی بہت ترقی کر سکتی ہے. تو انہی سحر کے اندر تلاوت کی جانے والی دعاؤں میں سے انتہائی اہم ترین دعا جس امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ تلاوت کرتے تھے وہ ہے دعا ابو حمزہ الصومالی. خود ابو حمزہ الصومالی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی اہم ترین شخصیت ہیں. انہوں نے چار آئمہ کا زمانہ ترک کیا ہے, امام سجاد علیہ السلام سے لے کر امام کاظم علیہ السلام تک یہ چار آئمہ کے ساتھ رہے ہیں. اور ان کے بارے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے زیر امام سجاد علیہ السلام سے ہے کہ ابو حمزہ فی زمانے ہی مثل سلیمان فی زمانے, کہ سلیمان فارسی کی طرح, سلیمان فارسی کے عظمت
سے یعنی اپنے زمانے میں ایسے تھے جیسے جناب سلمان اپنے زمانے میں
تھے. بالکل. تو یہ جو انہوں نے دعا نقل کی ہے انتہائی پر از معارف دینیہ, خصوصاً جو توحید جہاں سے شروع ہوئی ہے اس دعا کے اندر, اس توحید کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم عام طور پر جو توحید سیکھتے ہیں وہ یہ سکھائی جاتی ہے ہمیں کہ اس عالم کو دیکھیں, اس دنیا کو دیکھیں, ان کا کوئی بنانے والا ہے, اس کے اندر نظم ہے, اب دن ہو رہا ہے, رات ہو رہی ہے, یہ سارے دلائل ہیں واقعی خدا کے وجود کے اور خدا کی وحدانیت کے دلائل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن معصوم جس زبان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پیش کر رہے ہیں وہ زبان کچھ اور ہے. مثلا اس دعا میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں بیک عرفتک وانت دللتنی علیک, خدایا میں نے اب تجھ سے ہی تجھے پہچانا ہے, اب تیری معرفت کے لیے میں نے کسی چیز کو وسیلہ نہیں,
واسطہ نہیں بنی,
واسطہ نہیں بنا,
ڈائریکٹ میں تجھے پہچانا,
جی بالکل, اور تو ہی نے رہنمائی کی ہے تاکہ میں تجھ تک پہنچ سکوں. وانت دعوتنی الیک, اور تو نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں چل کر تیرا قرب حاصل کروں. اور یہی تقریباً تعبیر اس میں بھی ہے, دعائے سبح میں ہے, امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہے, یا من دل علی ذات ہی بذات, کہ اے وہ ذات جو اپنی ذات سے ہی اپنی ذات کی معرفت کرواتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس واسطوں کو, یہ واسطوں والی توحید ہم جیسوں کے لیے ہے,
یعنی مخلوقات جب بھی خدا تک پہنچتے ہیں تو کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے پہنچتے ہیں, یا اس کائنات کے نظم کو دیکھیں گے, یا اس کائنات کی زیبائی کو دیکھیں گے, کسی نہ کسی مخلوقات کے ذریعے کہیں گے خدا ہے, لیکن معصوم فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے تیرے ذریعے
ذات پروردگار سے ہی ذات پروردگار کو پہچانا,
ماشاءاللہ. یعنی
اور اس کے بعد ایک عظیم جملہ ہے کہ لولا انت لم ادرمان, اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو مجھے معلوم نہ ہوتا کہ تو کون ہے,
تو کون ہے, یعنی تو اگر رہنمائی نہ کرتا کہ اپنی پہچان کروایا اگر تو تیری کوئی پہچان نہیں کر سکتا.
یہ توحید کی وہ میرا آج ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام ہمیں یاد دلا رہے ہیں
دعا کی شکل میں,
دعا کی شکل میں. اور امام جس طرح سید نے فرمایا کہ ان کا وتیرہ یہی تھا کہ معارف کو انہوں نے
دعاؤں کے ذریعے بیان کیا ہے.
اس کے بعد ایک جملہ فقط اور اس کے بعد سید کو دیں گے ایک جملہ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی جو اس ماہ رمضان میں بہت زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہے. فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبونی, میں اسے پکارتا ہوں تو وہ میری پکار کو جواب دیتا ہے, بلکہ مجھے جواب دیتا ہے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد عملی دامت برکات فرماتے ہیں کہ جو بھی دعائیں معصوم سے نقل ہوئی ہیں یا زیارت نامے نقل ہوئے ہیں یا خطبات نقل ہوئے ہیں, معصوم کو توحید سے کوئی اتنا پیار تھا کہ ہر جگہ پر یا شروع میں یا وسط میں یا آخر میں توحید کا ضرور ذکر کیا. اور یہاں پر کل بھی ہم نے ایک جملہ کہا تھا, پھر ہم اس کو دوہرا دیتے ہیں کہ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن انسان کی تربیت کرتے ہوئے اس کو آگے لے جانا چاہتا ہے. بعین ہی یہی خصوصیت معصوم کے کلام کے اندر بالکل عدل ہے, قرآن ہے تو معصوم جس طرح قرآن انسان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بندوبست کرتا ہے. اب اس جملے میں دیکھیں, الحمدللہ الذی ادعوہ فیجیبونی, کہ میں اسے پکارتا ہوں تو وہ مجھے جواب بھی دیتا ہے. اب یہ تربیت ہو رہی ہے کہ انسان جب بھی تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو پھر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ کہ میں خالی واپس ہوں گا, بلکہ وہ
حتما جواب ملے گا اس کا. آگے جی انشاءاللہ آتے ہیں دوبارہ اس کی طرف کہ اگر کوئی نقطہ تکمیلی ہے تو عرض کر دیں.
جی بھائی, کا تکمیلی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام زین العابدین السلام نے ایک جملہ انتہائی اہم جملہ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, الحمدللہ الذی اسألہ فیعطینی, کہ میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تو وہ مجھے خالی واپس نہیں پلٹاتا, مجھے عطا کرتا ہے. تو یہاں امام علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں کہ عطا کرنے والی ذات فقط وہ ہے. اگر تمہیں بھی دنیا میں کوئی مشکل پیش آئے, کوئی ضروری کام پیش آئے, کوئی اضطراب پیش آ جائے تو اس ذات کے دروازے کو مت چھوڑنا. اب ماہ مبارک میں امام علیہ السلام نے ہمیں سیرت کے ساتھ یہ سبق دیا ہے کہ ایسے معارف کو اخذ کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرو تاکہ شرک کی دنیا سے نکل کر توحید کی طرف.
بہت شکریہ, انشاءاللہ آئیں گے ان مطالب کو مزید کھولیں گے آ کے. آغا صاحب, ایک اچھی دعا کا آغاز کیا آپ نے اور ضرورت بھی ہے کہ اس دعا کو کھولا جائے. سیف سجادیہ کے اندر جو استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے ہے, تو اس میں چونکہ ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو کی ہے, اس میں امام علیہ السلام نے کون سی ماہ رمضان کی خصوصیات ذکر کی ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے؟
جی, اتفاق ہے کہ جو بات آغا نے بیان کی اسی کے تسلسل میں کہ ہم محتاج محض ہیں, ہمیں کبھی بھی کسی ایسے زوم میں نہیں آنا چاہیے کہ کسی بھی عمل میں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم خدا کی دعا سے جو ہے وہ غافل ہو جائیں, ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہی تیسرے فراز میں ہم داخل ہوتے ہیں اس صحیفہ سجادیہ کی 44 نمبر جو دعا ہے, اور یہ خود ہی آپ نے بتایا کہ ماہ رمضان میں داخل ہونے کے لیے جو مطالب بیان کیے اس سلسلے میں یہ دعا ہے. تو تیسرے فراز میں بیان فرماتے ہیں کہ ایسی حمد جسے وہ قبول کر لیں. پہلے ہم نے کہا دعا کریں ہم خدا سے کہ وہ حمد کی توفیق عطا فرمائے. کیسی حمد؟ ایسی ہم جو خدا کے نزدیک جو ہے وہ قبول بھی ہو اور خدا ہم سے راضی ہو جائے. اس کا مطلب ہے خدا کو راضی کرنے کا ایک طریقہ, ایک ہم نے کہا شکر, شکر کے لیے حمد. دوسرا طریقہ معصوم نے کیا فرمایا کہ اس کو راضی کرنے کا ایک وسیلہ جو ہے وہ حمد ہے. اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہم سے راضی آئے تو حمد کریں. کیسی حمد؟ ایسی حمد جیسے معصومین علیہ السلام سے بیان ہوئی ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے لطف احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے اس مہینے کو قرار دیا. خود ماہ رمضان ایک راستہ قرار دیا ہے
اپنے تک
ہدایت کے لیے اور بہت ساری. اب اس کی خصوصیات بیان کر دیں گے, اس مہینے کی خصوصیات کیا ہیں؟ خود امام سجاد فرماتے ہیں کہ یعنی رمضان کا مہینہ. خود رمضان کو یہاں پر صفت قرار دیا ہے اس مہینے کے لیے, اور اس کی ڈیفینیشنز بیان کی ہیں کہ وہ حدت اور وہ شدت ہمیں عطا فرماتا ہے کہ جس کے وجہ سے گناہ جھڑتے ہیں. کیونکہ رمیزہ یہ جو معنی ڈکشنری میں اس کا پایا جاتا ہے وہ شدت تپش کے معنوں میں اور حرارت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے حرارت قلبی ایسی عطا ہوتی ہے کہ جس سے ہم پشیمان ہوتے ہیں, اس کی ذات میں گڑگڑاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. دوسری جو صفت بیان کی ہے صیام کا مہینہ ہے, یعنی مخصوص ہے روزوں کے لیے, اسی لیے پورے مہینے میں روزوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں, ہم کوئی بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش اس میں نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں اسلام کا مہینہ ہے. خوب, اسلام کا مہینہ یعنی کیا؟ یعنی اسلام کو حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا, اس کی تعلیمات کا حصول اس مہینے میں نسبتاً زیادہ زمینہ فراہم ہوتا ہے.
اسلام کو ہم بے معنی تسلیم اگر لیں تو یعنی اتباع اور اس معنی میں لے سکتے
جی
ہیں.
یہ بھی معنی ہم کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ کیسے ہم اسلامی تعلیمات کو ایک خاص مہینے کے اندر خاص مفاہیم کے ساتھ عملی طور پر پریکٹس کرتے ہیں, اور یہ پریکٹس پورے سال میں ریپلیکیٹ ہونی ہے. یہ دوسری تیسری صفت بیان کی. چوتھی صفت پاکیزگی کا مہینہ ہے. ہمیں پتہ ہے اس مہینے کے اندر ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی کے بے انتہا ذرائع موجود ہیں جو مختلف مواقع پہ بیان ہوئے ہیں. ہر وقت انسان باوضو رہے, باوضو رہ کے سوئے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, غسل کی تاکید, مختلف تاکیدیں جو اس کے اندر پاکیزگی کی ہیں, کیونکہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے, طہارت, نمازیں پڑھنی ہیں, نوافل پڑھنے ہیں, ہر ملے پہ
ان اعمال کے ذریعے پھر جو باطنی ہمیں طہارت ملنی ہے وہ الگ بات ہے,
کیونکہ ہمیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ عام دنوں میں ہم اتنے زیادہ پاکیزگی کا احساس نہیں کرتے اندرونی طور پر, لیکن ماہ رمضان میں اتنی فراہم ہو جاتی ہیں یہ چیزیں کہ ہمیں خاص چینج کا احساس ہوتا ہے کہ ہم پاکیزہ. تصفیہ کا مہینہ ہے, تصفیہ یعنی کیا, ظاہر بات ہے ہم گندگیوں سے, آلودگیوں سے, کل بھی بات ہو رہی تھی مختلف عادتوں سے ہم آلودہ ہو جاتے ہیں, مختلف خباستوں کے شکار ہو جاتے ہیں, مختلف گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں, تو یہ تصفیہ کرتا ہے یہ مہینہ. پھر کہتے ہیں عبادت و قیام کا مہینہ ہے, حیف ہے کہ ہم ایک روایت کے ایک پیرائے کو کہ اس میں سونا بھی جو ہے وہ تسبیح ہے, سانس لینا تسبیح ہے, سونا عبادت ہے, اس کو لے کے ہم عبادت اور قیام کو بھول جائیں. نہیں, وہ بھی عبادت ہے, لیکن اس سے بافضیلت تر جو معصوم نے یہاں بیان کی وہ یہ ہے کہ اس میں ہم عبادت و قیام کا مہینہ ہے, وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. پھر سے ایک خصوصیات اور بیان کی کہ اس مہینے کی خصوصیت سے قرآن, بس قرآن کو اہمیت دینا چاہیے. اور پہلے بھی بیان ہو چکا ہے محمد باقر علیہ السلام سے بھی ایک روایت ہے کہ اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت ہے, تو گویا ایک قرآن پڑھے تو 6666 قرآن پڑھے, اگر ایک پورے خاندان نے مل کے پڑھ کے اپنے بزرگوں کو ہدیہ کر دیا تو کتنے قرآن ہم رمضان میں ہدیہ کر سکتے ہیں کہ جو کہ عام دنوں میں ہدیہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. یہ وہ برکت کا مفہوم شاید ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ جو پہلے ڈسکس ہو چکا ہے. اور کیا ہے جو لوگوں کے لیے رہنما ہے, قرآن کیا ہے, جو قرآن نازل ہوا اس مہینے میں یہ دراصل رہنما ہے, ہدایت کرنے والا ہے. اور ہدایت کیسی ہدایت, جو حق و باطل کو, یعنی فرقان, فرقان کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے کہ جو حق و باطل کرنے کی صلاحیت ادا کرتا ہے. بس اگر ہم کہتے ہیں حق کی شناخت ہمیں سیکھنی ہے, باطل کی شناخت سیکھنی ہے, تو ہمیں قرآن کے اصولوں کو سیکھنا ہوگا, ان قرآن کے اصولوں پہ شخصیات کو پرکھنا ہوگا, تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ کون حق ہے, کون باطل ہے, کس کا ساتھ دینا ہے اور کس کا ساتھ
جتنا
نہیں دینا.
قرآن زیادہ پڑھے گا ایک ایسا نور عطا ہوگا اس کو کہ اس کے ذریعے وہ حق و باطل کو آسانی سے تشخیص دے سکتا ہے.
یہ تیسرا پیرایا, تیسرا فراز تھا, اور اگر آپ اجازت ہے تو میں چوتھے فراز میں بھی داخل ہونا چاہوں گا, وہ بھی ماہ رمضان کے بارے میں, اس کی راتوں کی دعاؤں کے بارے میں جو ذکر ہوا ہے چوتھے فراز میں فرماتے ہیں. ابھی ہم چوتھے فراز میں داخل ہوئے, چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت, یعنی باقی 11 مہینوں میں فضیلت, ایک خاص فضیلت پورے قرآن کے اندر کسی مہینے کا ذکر نہیں ہوا لیکن رمضان کا ذکر ہوا ہے, یہ واحد مہینہ ہے جو اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. بس چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت اور برتری کو آشکار کر دیا. جی, دوسرا کیا ہے, ان فراوان عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دی, خود اس مہینے کو فضیلت قرار دی, خود مہینے فضیلتیں کیوں قرار دی, تاکہ ہم ان سے مستفیض ہو سکیں, کیونکہ ظاہر بات ہے کسی ظرف میں اگر کوئی فائدہ ہے تو اس کے مظروف کو بھی حاصل ہوگا. اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھیں اس میں حرام کر دی. یہ خاص مہینہ ہے, اس کی خاص عظمت ہے. آپ کو پتہ ہے حج پہ جاتے ہیں خانہ کعبہ, اور اس کے حج کے پروسیس کے اندر بھی اس کی عظمت کی وجہ سے بعض چیزیں ہمارے پر حرام ہو جاتی ہیں.
یعنی خدا نے تربیت کرنے کے لیے انسان کو وہی بہت ساری چیزوں سے جو کہ جائز قرار دی اس سے روکتا ہے,
جی,
تاکہ وہ,
اور جو ناجائز ان کی شدت کے بارے میں بھی ہمیں احساس دلایا. ہم نے کفارے کی بات کی کہ وہ کس طرح سے اس کی شدت کا میں احساس دلاتے.
وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ, پھر اس کو اگلے پروگرام میں ہم جاری رکھیں
گے انشاءاللہ. چوتھے فراز کو مکمل نہیں کر پائے وقت کی قلت کی وجہ سے, انشاءاللہ کل چوتھے فراز کو مکمل کریں گے اور آگے فراز کے بارے میں بات کریں.
اس دعا کو کامل کریں
انشاءاللہ.
مکمل طور پہ جتنے بھی معارف ذکر ہوئے اس دعا میں انشاءاللہ کوشش ہوگی ہماری کہ آپ کی خدمت میں ان تمام معارف کو پڑھ کر سنایا جائے, تاکہ توفیق ہو سکے کہ ہم معصوم کلام کو سن سکیں اور اس کے مطابق عمل کریں. بس خلاصہ ہماری اس نشست کا یہ نکلتا ہے کہ دعا جس طریقے سے انسان ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے, جس طریقے کے لیے, جس طریقے سے یہ اپنے توبہ اور استغفار کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا ہے, اس کا ایک بہت بڑا جو فائدہ ہے دعا کا, کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل فائدہ یہی ہے, وہ ہے معارف کو اور عقیدوں کو और बहुत सारे दूसरे जो हमारे आप यूँ कह लें कि आमाल से रिलेटेड अकीदे हों या मआरिफ हों, वो हम ख़ुद डायरेक्ट दुआओं से हासिल करें। और वो तब ही हासिल हो सकते हैं कि जब हम दुआओं को तिलावत करें, दुआओं को क़िराअत करें, और मुख्तलिफ दुआओं को तर्जमे के साथ और मुख्तलिफ दुआओं को हम तवज्जो के साथ पढ़ें, तो बहुत सारे मतालिब जो है वो सीखने को मिलेंगे और इंसान की ज़िंदगी उससे संवर सकती है। अभी आपकी खिदमत में एक क्लिप को क़ुरान के मुतालिक नशर किया जाएगा, आप उस क्लिप को मुलाहजा फरमाएं। हम जैसे ही वो क्लिप ख़त्म होता है दोबारा आपकी खिदमत में एक नए उन्वान के साथ हाजिर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, हक का रास्ता है यही, बस यही राह चुने। आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, इसमें हर शय की दवा, सारे मर्जों की शिफा, ये बताता है हमें नफ्से अम्मारा है क्या। लाजमी हम पे है ये, इसके अहकाम सुने। आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, नूरे ईमान है ये, दीन की शान है ये, हक का ऐलान है ये, रब का एहसान है ये, इबरत इसमें है जो गौर से उनको पढ़ें। आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, ये हिदायत के लिए सबसे आला है निसा, फिक्र मकसद की लगन ये है मंशूर हयात, ये शिफात की किताब गरमल इस पे करें। आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, खुश नसीबी से हमें दीने इस्लाम मिला, रहनुमाई के लिए हमको कुरान मिला। अब जरूरी है कि फिर हम गुनाहों से डरें। आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, औले सरकार रखो आलो कुरान की चाह, दोनों लाजिम है अगर एक भी छूटा गुमराह, जो बताते ये हमें हम उसी राह चलें। आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, इसका वादा है कि ये राह दिखलाएगा, जो तिलावत इसकी रोज फरमाएगा, रहनुमा हम भी से अपना हर गाम करें। आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, कौन मोमिन है भला पूछो कुरान से जरा, जिसने तकवा अमल ऐने कुरान किया, हम भी किरदारों अमल हूबहू ऐसा रखें। आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, दावत दीन कुरान बस फरीजा है मेरा, जो अली दीप मुझे दर जहरा से मिला, इज्न से जिनके यही काम दिन रात लिखे, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, हक का रास्ता है यही बस यही रात चुने, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, आओ कुरान पढ़ें, या मनिस मुहद्दवा वो जिक्र हो शिफा।
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين। ناظرین, ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں عقیدتی اور سماجی مسائل کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں, جس میں ہم بہت سارے سوالات اور شبہات کے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے سوالات ذہن میں اٹھے اور بعض جگہ اٹھائے گئے۔ ان میں سے ایک جو سوال اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ اگر خداوند متعال اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ جس کو قدرت مطلقہ سے آپ تعبیر کرتے ہیں, تو پھر ہمیں میڈیکل سائنس کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طریقے سے دین کی جو عقلی ضرورت ہے اس کو ہم دوبارہ آج آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ مزید بیان کریں گے۔ اس قسم کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہم نے دوبارہ اپنی دو شخصیات کو دعوت دی ہے, ان میں سے ایک آغا سید عباس حسینی صاحب ہیں اور دوسرے آغا حسن رضا نقوی صاحب ہیں۔ خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آغا حسن, آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہی جو میں نے ابھی مقدمے میں سوال پیش کیا, معمولاً یہ ملحدین جو یا عقیدتاً ملحدین ہیں یا ملحد بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں, مثلاً بعض اوقات اس قسم کا سوال اٹھاتے ہیں کہ خدا کی آپ ایک صفت قدرت مطلق ہونے کو بیان کرتے ہیں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ سائنس کا سہارا بھی لیتے ہیں, تو اس دو عمل کے اندر ہم جم کیسے کریں گے؟ تو جیسا کہ اب کرونا کے اندر بھی یہ مشکل پیش آئی ہوئی ہے, تو اس طریقے سے یہ سوال بہت زیادہ معاشرے میں کیا جا رہا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے یاد فرمایا, انتہائی اہم سوال ہے, اور بالخصوص جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج کل یہ کرونا کی بیماری کے بعد اس سوال کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ہر عام شخص جو ہے وہ اس سوال کے بارے میں سوچتا ہے اپنے ذہن میں۔ تو اس کی وضاحت کے لیے ایک دو نقطوں کی طرف سب سے پہلے اشارہ کروں گا کہ ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلیلیں موجود ہیں کہ خداوند متعال قادر مطلق ہے, یعنی وہ ہر چیز پر, ہر ممکن چیز پر قدرت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, اس کے پاس ایسی پاور ہے کہ وہ ہر کام کو انجام دے سکتا ہے جو کام بھی ممکن ہو۔ جیسا کہ اس پر عقلی ادلہ کے علاوہ نقلی دلیلیں بھی مسلمانوں کے لیے واضح ہیں, مثلا جس طرح سے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, یا اس طرح کی چیزیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح خداوند متعال کے پاس یہ قدرت, طاقت اور پاور ہے, جو بھی انسانوں میں سے بھی جو شخصیات اس کے قریب جاتی ہیں معرفت کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے اور اس کے سامنے خضوع و خشوع کے ذریعے, اس کے قریب جو بھی شخصیت جاتی ہے اس کی طاقت میں بھی اسی طرح سے اضافہ ہوتا جاتا ہے,
کیونکہ اس کی صفات کا وہ مظہر بن جاتا ہے,
مظہر بنتی جاتی ہے۔ یعنی جو بھی لامحدود طاقت کے قریب جائے گا اس کی طاقت کی وسعت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اولیاء اور وہ شخصیات جنہیں ہم اپنی اسلامی اصطلاح اور ٹرمنالوجی میں مثلا معصوم کہتے ہیں یا حجت خدا کہتے ہیں, جو انبیاء رسول اور ائمہ سے جنہیں ہم تعبیر کرتے ہیں, ان کے پاس بھی ایسی طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے کہ وہ بہت سے ایسے کاموں کو جو عادتاً اور عام لوگوں کے لیے ناممکن نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کاموں کو وہ انجام دیتے ہیں, کیونکہ خداوند متعال اور اس کے نمائندے اس کے اذن اور اجازت کے ساتھ ایسے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں جو ایک عام انسان کی دسترس سے نہیں ہے۔ جس طرح ہماری پچھلی بحثوں میں بھی واضح ہوا کہ عام انسان کے پاس حس اور تجربہ ہے, اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے پاس عقل محدود پیمانے پر ہے, لیکن خدا جس طرح سے اسباب عادی کو جانتا ہے اس طرح سے اسباب غیر عادی کو بھی جانتا ہے. لہٰذا یہ دوسرا نقطہ کہ جیسے آپ اس پر تاریخ بھی گواہ ہے اور قرآن اور حدیث کی نصوص بھی گواہ ہیں. جیسا کہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ اپنے عصا کو جو ہے وہ اژدہا بنا دیتے ہیں, یا مثلا حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں, پرندے کو خلق کرتے ہیں, اور اسی طرح سے بہت سے ایسے مریضوں کو جن کا مرض یا بیماری بظاہر لا علاج ہے اور دنیا کے ڈاکٹرز اور طبیب اس کا مداوا نہیں کر سکتے.
اگر ہم ظاہری اسباب کو دیکھیں تو یہ کام کبھی بھی انجام نہ دے سکتے.
جی ہاں, یعنی آج تک آپ دیکھیں میڈیکل سائنس یہ نہیں کر سکی کہ ایک مردے کو زندہ کرے, لیکن حضرت عیسیٰ اس طرح سے انہوں نے یہ کام انجام دیا. اور آج بھی آپ اگر تاریخی حوالوں سے بھی دیکھیں, اور آج بھی ایسے اولیاء اور عرفا ہر دور میں تقریباً موجود ہوتے ہیں جو بعض ایسے کام انجام دیتے ہیں اپنی طاقت سے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے بعض مادی اشیاء میں بھی ایسے آثار اور ان کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ وہ کچھ دوسرے مادی عوامل پر اثر انداز ہوتے ہیں. لہٰذا ایک اشتباہ اور خلط اور ایک غلطی یہ ہے کہ جب ہم سائنس یا میڈیکل سائنس کو خصوصاً خدا یا دین کے مقابل لا کے کھڑا کرتے ہیں, حالانکہ یہ نہیں ہے. جی ہاں, اس دوا میں یا اس جو مادی چیز جو ایک بیماری کا علاج کر رہی ہے اسے خلق بھی خدا نے کیا ہے, اور اس کے اندر اس شفا کو بھی خدا نے رکھا ہے, اور پھر ہمیں حکم بھی خدا نے دیا ہے کہ آپ نے ان مادی اسباب کے مطابق چلنا ہے. ایک جو انتہائی اہم نقطہ ہے جس کی طرف بہت سے عام لوگ متوجہ نہیں ہوتے, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں شخص یا ہستی ایک خاص کام کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے, تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے یہ ضرور کرنا بھی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کوئی کام کر سکتا ہو تو وہ کرے بھی, جب وہ مصلحت دیکھے گا تو وہ کام انجام دے گا. لہٰذا خدا اور اس کے نمائندے مصلحت کے مطابق کام انجام دیتے ہیں, اور ان کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لہٰذا جو خدا نے اپنی سنت رکھی ہے اور روش رکھی ہے, خدا عام حالات میں عادی اسباب کے مطابق اس دنیا کو چلاتا ہے.
آپ کے کلام میں نقطہ بہت جالب تھا, میں اس کو پررنگ کرنا چاہوں گا, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اصل جواب اسی کے اندر ہی موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ دین اور سائنس, خدا اور سائنس کو ایک دوسرے کے مقابل میں لا کھڑا کریں گے, پھر تو یہ سوال, یہ شبہ اور یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن جب ہم نے کہہ دیا کہ سائنس اور دین کے اندر, خدا اور سائنس کے اندر کسی قسم کا کوئی تصادم, تقابل, تناقض جو ہے وہ موجود نہیں ہے, بلکہ وہ اسی کی مخلوق ہے.
بلکہ آپ یعنی دوسری جانب دیکھیں تو خدا خود حکم دیتا
حکم دے رہا ہے.
مثلا میں ایک اگر اس روایت کو کوٹ کروں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے ایک نبی جب مریض ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ طبیب کے پاس نہیں جاؤں گا, جس نے مجھے مریض کیا ہے وہی مجھے شفا دے گا. تو خداوند متعال نے وہی نازل کی اور فرمایا کہ جب تک تم طبیب کے پاس نہیں جاؤ گے میں تمہیں شفا نہیں دوں گا.
یا اس سے بھی بڑی مثال خود حضرت امیر علیہ السلام پر ضربت لگی ہے, تو حضرت امیر کی ان کے لیے علاج کے لیے
طبیب بلایا گیا.
تو حالانکہ اگر ہم دیکھ لیں جس طرح سے نصوص سے ثابت ہیں, ان کے اختیار میں کوئی کمی نہیں. ابھی خداوند متعال کی سنت ہے کہ خداوند متعال انسانوں کو ان کے اختیار پر,
بالکل
اگر جبر اگر درمیان میں ہوتا تو جبر کے ذریعے ساری دنیا کو
ہدف جو تھا وہ دے
مسلمان
ہو نہیں جاتا. بالکل ایسے,
لیکن خداوند متعال اختیار کے ذریعے سے انسان کو آزماتا.
بالکل ایسے ہی ہے,
اور
بالکل ایسے ہی ہے
کہ اگر خود حضرت امیر علیہ السلام وہاں چاہتے تو وہاں اسباب عادی
ہیں,
عام اسباب ہیں, عادی اسباب
ہیں, انہی سے استفادہ کرتے ہیں.
ورنہ اگر
بلکہ ہاں
بالکل ایسے وہاں پر نہر جاری نہیں کر سکتے.
جی جی بالکل ایسے.
لیکن اس دنیا کی جو ظاہری سنت ہے وہی ہے کہ آپ جو عام سنتیں ہیں جو ظواہر ہیں ان کے مطابق چلنا.
یہاں جو بہترین نقطہ ہے کہ جو جس چیز کے لیے انسان کو خلق کیا گیا کہ وہ امتحان دے خدا کے سامنے اور ترقی اور رشد کرے, وہ ان عادی اسباب کے علاوہ ممکن
نہیں ہے.
اور پھر زندگی, اصل میں آپ تصور کیجئے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ خداوند متعال ہر کام کو معجزہ یا کرامت سے کرے, تو پھر آپ اور میں مدرسے یا کالج یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے. علم خدا دے دے, بلکہ خدا دے دے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے.
عرض کرتا ہوں, اگر جوادی عاملی حفظہ اللہ کا بہت ہی آپ کہیں کہ قیمتی جملہ ہے کہ آپ بزرگان نے بھی حتماً سنا ہوا ہے, آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں کہ مدارس و حوزہ علمیہ قوم ہو یا جو بھی حوزہ علمیہ قوم, یہ قول خدا کی تفسیر کرتے ہیں اور جو سائنس دان ہے اور سائنس ہے وہ فعل خدا کی تفسیر کرتی ہے. یعنی کتنا خوبصورت یہ آپ کہہ لیں جملہ ہے کہ اسی ایک جملے میں سب سوالوں کے جواب ہیں.
وہ ہر علم کو اسلامی علم سمجھتے
سمجھتے ہیں اس میں آگے. یعنی کسی قسم کا تصادم نہیں ہے. اب اگر دیندار طبقہ ہو, چاہے وہ معصوم کی شکل میں ہو, چاہے وہ غیر معصوم ان کے پیروکار ہوں, اگر وبا آتی ہے, مریضی آتی ہے اور وہ سائنسدان کی طرف جاتے ہیں, میڈیکل سائنس کی طرف جاتے ہیں, تو خدا کا حکم ہے.
درست,
خدا نے کہا ہے کہ یہ طبقہ جو ہے یہ میرے فعل کی تفسیر کرتا ہے, اس کائنات میں موجود قوانین کو کشف کرتا ہے, لہذا اگر مشکل پیش آئے تو تم اس کی طرف رجوع کرو.
جی ہاں, اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ عام طور پر ہم توحید کو نہیں, اگر توحید کو ہم سمجھ لیں نا, توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی پتہ نہیں ہلتا مگر اذن خدا.
بالکل,
لہٰذا اگر اس دوائی میں اگر اس میں علاج ہے, اس میں تاثیر ہے خداوند متعال کی طرف سے, حتی اس ڈاکٹر کے ذہن میں جو ایک خاص نسخہ آتا ہے,
بالکل
اسی وقت آپ کے
لیے
آپ کی مرض کی وہ تشخیص کرتا ہے,
بالکل جی ہاں, حتی لا علاج بیماریوں کا جو ایک دم سے علاج نکل جاتا ہے وہ بھی تو خدا ہی ان کے ذہن میں ڈالتا ہے.
وہ جوادی کا ہی جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ آپ جب طبیب کی طرف جانے لگے تو گھر سے سورہ فاتحہ پڑھ کے نکلے, تو انہوں نے کہا کہ اس کے بہت سے اسباب ہیں, کچھ نامرئی اسباب بھی ہو سکتے ہیں اور بعض اسباب یہ ہو سکتے ہیں کہ خدا اس ڈاکٹر کے ذہن میں ڈال دے گا یا وہ آپ کو اچھی طرح سے تشخیص کر لے گا اور اچھا نسخہ آپ کے لیے لکھ کے دے گا.
بالکل,
تو اس طرح کے جو ہے مختلف,
یعنی واقعی نہیں یہ جو آپ بزرگان نے نکات بیان کیے ہیں, شاید اس سوال کی اب جگہ باقی نہیں رہتی یا کوئی ابہام باقی نہیں رہتا کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں, معصومین اور نمائندگان خدا کو مانتے ہیں اور ان کی قدرت بھی ہے, تو پھر ہم میڈیکل سائنس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟
اسی طرح سے خود احتیاطی تدابیر والی بات,
جی
اگر ہم احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں یہ بھی خود عقل کا تقاضا ہے اور خود خداوند متعال سے اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے اسی طرح سے ہے کہ جہاں پر آپ کو خطرہ ہو, آپ کی جان کو خطرہ ہو, وہاں پر آپ نے احتیاط کرنا ہے.
بالکل, بہت زبردست, بہت زبردست. آغا صاحب, آپ سے ہم پچھلے سوال کو ہی جو ہے وہ پوچھیں گے کیونکہ وہ تشنا رہ گیا تھا, اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بات یہ شروع ہوئی تھی ہماری کہ عقل بشری اگر موجود ہے اور وہ تکامل بھی کر چکی ہے, پہلے طرح کے انسان کی جو عقل تھی اس طریقے کی نہیں رہی ہے, تو آیا خود عقل یا عقل اور سائنس دونوں مل کر دین کا متبادل نہیں ہے؟ دین کی کیا ضرورت ہے پھر معاشرے میں؟
جی, اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ہر علم کا اپنا ایک خاص میدان ہوتا ہے.
صحیح, بالکل.
چاہے وہ سائنس ہو, چاہے وہ دین اور دین کی تعلیمات ہوں,
چاہے وہ عقلی علوم
فلسفہ وغیرہ ہو, تو اب اس علم کی دسترس میں ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے علوم کے اس میدان میں وہ دخل اندازی
کرے. بالکل, اگر کرتا ہے تو ہر کوئی ممانعت کرتا ہے اس کی.
اب آج اگر فرض کر لیں, اگر میں فلسفے کا طالب علم ہوں, اگر میں میڈیکل سائنس میں جا کے اپنا نظریہ پیش کرنا چاہوں گا تو
ہر کوئی بندہ جو کرے گا کہ تم نے غلط کیا ہے.
یہ ایسے ہی جیسے ہم نے بلڈنگ بنانی ہو تو ڈاکٹر کو بلانا.
جی ہاں, بالکل ایسے ہی.
تو یقیناً میڈیکل سائنس کی اہمیت کے ہم منکر نہیں ہیں. یقیناً میڈیکل سائنس انسان کی جان بچانا, خود قرآن مجید نے کہا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو, اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. لیکن میڈیکل سائنس ہو یا باقی جو تجربی علوم ہیں, جتنے ان کا اپنا ایک خاص میدان ہے, وہ ایک خاص روش سے استفادہ کرتے ہیں. وہ روش ہی روش ہے حسی اور تجربی
ہے.
آپ کو معلوم ہے جو حسی اور تجربی روش ہے اس میں جو غیر حسی اور غیر تجربی امور ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ماورائے حس, ماورائے مادہ جو امور ہیں
آج کل کے اصطلاح میں میٹافیزک کہہ لیں,
ان امور کے حوالے سے ان کی دخل اندازی بنتی نہیں,
پہنچ ہی نہیں ہے ان کے,
پہنچ ہی نہیں ہے ان کی. تو لہٰذا اب سائنس کی اہمیت کو ہم مانتے ہوئے, سائنس کی اہمیت کا ہم اقرار کرتے ہوئے,
وہ بھی اس کے دائرہ کار میں,
وہ بھی اس کے دائرہ کار میں ہم یہ کہتے ہیں. اب یہاں پر بارہ ابن سینا نے بہت ایک خوبصورت بات کی ہوئی, وہ بعد میں کوٹ کرتا چلوں کہ جناب ابن سینا اسلامی مشہور
فلسفی
طبیب, یعنی کس علم میں وہ ماہر نہیں تھے, تو انہوں نے بہت پیاری بات کی. انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی بات کو بغیر دلیل کے کوئی مان لینا تو یہ بیوقوفی ہے. یقیناً بیوقوفی, بغیر دلیل کے میں کسی بات کو مان جاؤں. کہا کہ اسی طرح سے اگر میں بغیر دلیل کے کسی بات کا انکار کروں یہ بھی اسی طرح سے بیوقوفی
ہے. بالکل,
لہٰذا جب تک کسی بات کے رد میں, اس کے انکار میں آپ کے پاس دلیل نہ ہو, فضعه فی موضع الامکان، تو اس کو امکان کے خانے میں آپ رکھ لیں،
یعنی آپ یوں سمجھیں کہ میرے پاس رد میں تو دلیل نہیں ہے، شاید بعد میں جا کر اس کے اس بات میں یا رد میں دلیل مل جائے اس کو.
سائنس کی اگر ہم بات کر لیں تو سائنس کا کام کیا ہے، دیکھیں سائنس عام طور پر کسی چیز کو ایک حد تک ثابت کرتی ہے، لیکن کسی چیز کو رد نہیں کر سکتی، چونکہ رد کرنے کے لیے آپ کو تجربہ چاہیے.
بالکل.
اب خداوند متعال اس تجربہ اور جو ہم لیبارٹری میں جو تجربہ کرتے ہیں وہاں پر تو خداوند متعال یا اسی طرح سے جو وحی اور غیب کے جو امور ہیں ان کو تو آپ وہاں پر ایکسپیریمنٹ کر ہی
نہیں سکتے. بالکل.
لہٰذا جب آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے تو جس طرح سے آپ ثابت نہیں کر سکتے آپ رد بھی نہیں
کر سکتے.
تو یہ ایک انتہائی اہم بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود سائنس والے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ابھی تک سائنس نے جن چیزوں کو کشف کیا ہے ان کی مقدار انتہائی کم ہے ان چیزوں کی نسبت جو ابھی کشف
نہیں ہوئی. بالکل. ابھی تو کائنات کا سرا بھی نہیں ملا ہے. جب سرا ہی نہیں ملا تو پھر اس میں موجود حاکم قانون کہاں سارے کشف ہو جائیں گے.
انسان کی جو مجہولات کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے معلومات کے دائرے سے. تو اب اس صورتحال میں اب جب انسان نے اپنی سعادت کے لیے ایک برنامہ ریزی کرنا ہے، ایک پروگرام طے کرنا ہے، قوانین بنانا ہے، تو اس صورتحال میں کرے تو کیا کرے. اور پھر ابھی کہا کہ بھائی میڈیکل سائنس کو مادہ اور مادیات سے، میٹر سے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے زیادہ زیادہ بحث کرتی ہے.
میڈیکل سائنس ہو گئی یا دوسری سائنس ہو گئی، فزکس ہو گئی، کیمسٹری ہو گئی،
زیادہ زیادہ میٹر اور انرجی تک ہے.
جی جی.
لیکن ہماری سعادت کے لیے صرف یہ چیزیں کافی نہیں ہیں. دلیل مثلا خود آج کل کے دور میں جس طرح سے کل ہم نے بات کی کہ تمام تر سہولیات، تمام تر ٹیکنالوجیز کے باوجود انسان پھر بھی بعض چیزوں کے لیے تشنا ہے، بعض چیزوں کی ضروریات انسان محسوس کرتا ہے، ان ضروریات کو دین کے علاوہ کوئی دوسری چیز پوری نہیں کر سکتی. اور پھر ایک اور جو مسئلہ ہے جس کی طرف کبھی اشارہ کیا تھا وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس کا اقرار کیا، فرض کر لیں کہ ہم مختلف نظاموں کو اپنانا چاہیں، ان کا تجربہ کرنا چاہیں، تو آج ایک نظام کا ہم تجربہ کر رہے ہیں، دوسرے نظام کا تجربہ کریں گے، چونکہ اس کا وہ ثابت ہو گیا کہ یہ نظام کارآمد نہیں ہے، کل کو دوسرے نظام کی جو غلطیاں ہیں اس میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ سامنے آ گئی. تو کتنے نظاموں کو ہم تجربہ کرتے رہیں گے بجائے اس کے کہ وہ خدا خالق جس نے مجھے خلق کیا ہے، جو علیم ہے، جو علم مطلق رکھتا ہے، جو قدرت مطلق رکھتا ہے، اس خدا متعال سے میں پوچھوں کہ میرے لیے اس خدا متعال نے کیا وہ پروگرام رکھا ہے، وہ ہدایت کے لیے کون سا میرے لیے وہ پروگرام خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے،
اور اگر ہے تو پھر اس کو اجرا کرنے کا ایک دفعہ تجربہ کر لیں اس کو.
فرض کر انسان ایک برنامہ، ایک پروگرام لکھ بھی لے تو امپلیمنٹ میں بڑی مشکلات آتی ہیں، وہاں پر پھر اختلافات بھی، جس طرح سے کل بھی کہا کہ اگر اقلاء مل کر، حتی سائنسدانوں میں بھی اس طرح سے ہمیشہ اختلافات پائے جاتے ہیں، کسی بھی نظریے پر سب کا
اتفاق نہیں ہوتا. بالکل.
اقلاء کا بھی اسی طرح سے ہے کہ کسی بھی قانون پر، کسی بھی نظام پر سب کا اتفاق نہیں ہے. تو اس صورتحال میں پھر کیا کیا جائے، یہ والا نظام ٹھیک ہے، یہ والا نظام ٹھیک ہے. پھر جب امپلیمنٹ پہ آتے ہیں تو وہاں پر دین کے بغیر اس وہ امپلیمنٹ کا مرحلہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. یہ دین ہے جو آپ کو سکھاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یعنی دین آپ کو اندر سے بتاتا ہے کہ ان قوانین کی آپ نے رعایت کرنی ہے، ان قوانین کے مطابق آپ نے چلنا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. یعنی بس آپ نے جو اشارہ کیا وہ سائنس کے حوالے سے ہے کہ سائنس کے اندر محدودیت پائی جاتی ہے، سائنس جو ہے وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں جا سکتی ہے، اور یہ دینی ماورائے طبیعت میٹافزک امور کی جو ہے وہ نفی نہیں کر سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم عقل کی طرف سے آئیں کہ عقل جو ہے وہ بھی کیا ہے، آیا اس طرح کی محدودیت رکھتی ہے؟
جی ہاں بالکل. البتہ اس کی طرف ہم نے کل اشارہ بھی کیا. مثلا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود عقل بشری جو ہے زیادہ سے زیادہ کلیات
کلی
امور کو درک کرتی ہے، لیکن جزئیات میں جب آ جائیں تو وہاں پر عقل بشری جو ہے وہ دخل اندازی
نہیں کر سکتے. بالکل.
دوسری بات یہ کہ خود عقل بشری کی جو اس کی غلطیاں ابھی تک ہمارے لیے سامنے آئی ہیں، عقل بشری معصوم نہیں ہے، عقل بشری غلطی کر جاتی ہے بہت ساری دفعہ. تو لہٰذا جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو معصوم ہے، اس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو. اگر آپ کو ایک ایسا نظام مل رہا ہو کہ جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، تو آیا آپ اس نظام کی طرف جائیں گے؟ سائنس کے دیکھیں کتنے نظریات جو کل کو آپ بالکل مورد تسلیم قرار دیتے تھے آج غلط ثابت.
بالکل ایسے.
بالکل اسی طرح سے اجتماعی علوم میں آ جائیں, یونٹیز میں آ جائیں.
جی جی بالکل.
آپ جو نظام بنا رہے ہیں آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ کل کو یہ بات غلط ثابت نہیں ہوگی؟ سائنس میں بھی اسی طرح سے, اور اسی طرح سے
سب سے پہلے تو وہ تمام عقلوں کو جمع کرنا اور ایک نتیجے تک پہنچنا ہی ایک تقریباً محال.
یعنی آپ کی بات کی تائید میں میں تھوڑا ایک نقطہ اضافہ کرنا چاہوں گا جو کہ آپ نے اشارہ کر دیا, تھوڑا وضاحت کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے مطلب واضح ہو جائے. آپ نے جو عرض کیا کہ عقل جو ہے وہ کلیات کو تو در کرتی ہے لیکن جزئیات سے قاصر ہے, وہ فلسفے کے اندر یہ ثابت ہے یہ بات. جی جی.
کہا جاتا ہے کہ مثلا عقل جتنا زور لگا لے اسے یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ صبح کی نماز جو ہے وہ دو رکعت کیوں ہے یا عبادات کا کیفیت.
اور ہم اگر بالکل سادہ مزید اس کو کر دیتے ہیں کہ عقل یہ تو در کر سکتی ہے کہ ظلم قبیح ہے, بری چیز ہے, اور جو عادل ہے وہ حسن ہے اور اس کو ہونا چاہیے, لیکن کون سا مصداق ظلم کا ہے اور کون سا مصداق جو ہے وہ عادل کا ہے یہ آپ عقل سے تشخیص نہیں دے سکتے. اس میں اگر عقل سے تشخیص دیں گے بھی تو چونکہ وہ اس کا دائرہ کار نہیں ہے, وہ خطا بہت زیادہ امکان ہے کہ کرے گی. کرتے بھی
مثلا علماء, بعض علماء کے مثلا اکثر علماء کے فتاوی ہیں کہ مرتد کے بارے میں اس کی بعض اقسام میں اگر وہ دین سے خارج ہوتا ہے تو اس کا جو سزا ہے اس کی قتل ہے. یا اسی طرح جو صاحب بن نبی ہے جو رسول خدا کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے یا گالی دیتا ہے, اسلام نے اس کی سزا قتل رکھی. اب آپ تو اس کو عین عدل کہیں گے لیکن ممکن ہے کوئی اور معاشرہ اسی کو ظلم
بالکل ایسے ہی. تو شریعت آگے وہ لائن ٹھیک کر رہی ہوتی ہے کہ جس کو تم ظلم سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں ظلم نہیں ہے, وہ عادل ہے, اور جس کو تم عادل سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں عادل نہیں ہے بلکہ ظلم ہے. تو یہ ٹھیک کرنا ہے.
انسانی عقل کی جو کوتاہیوں اور کمیوں کی ہم بات کر رہے تھے, یقینا عقل کے بھی ہم یعنی عقل کی اہمیت کے ہم منکر نہیں.
بالکل
اپنے دائرہ کار.
جی 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 جی
اپنے دائرہ کار میں, لیکن کوتاہیاں کمیاں اس میں بھی ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ خود اگر ہم تاریخ غرب کا اگر ہم مطالعہ کر لیں تو وہ جو قرون وسطیٰ کا ایک پورا دور رہا, اس کے بعد رنیسانس میں آیا, رنیسانس کا جب دور آیا جس کو آپ نشأت ثانیہ کا اردو میں دور کہتے ہیں, تو پچھلی ساری پر حرف غلط کی طرح اس کے بعد پھر ماڈرنزم, پوسٹ ماڈرنزم, اب کون کون سے آ رہے ہیں, ہر آگے آنے والا پیچھے
والے کی لائن کھینچ رہا ہے اس کے اوپر, اور سرخ لائن کے باتیں لائے اور یہ نہیں ہے اس طریقے سے آگے. اور عقل کی محدودیت پہ ایک چیز جو میرا خیال میں اشارہ کیا جا سکتا ہے,
دین اسی کے لاحقہ لگاؤں کہ دین آج بھی وہی بات کر رہا ہے جو 1400 سال پہلے بات کر رہا ہے,
یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اس میں آگے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ خود وحی کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ وحی جو معارف بیان کر رہا ہے عقل کی دسترس سے باہر ہے. یعنی ہاں بالکل یہی ہم نے اشارہ بھی کیا اس کی بات پر, عقل چاہے جتنی بھی تکامل کر جائے شہود اور یہ وحی جو ہے یہ ایک ایسے رتبے پر موجود ہیں کہ عقل کی دسترسی وہاں پر ممکن ہی نہیں ہے. تو بس بات کا خلاصہ ہم یہاں پر اس طریقے سے لیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر اپنے اصلی ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے تو جس طریقے سے اس کو مادی ضروریات کے لیے سائنس و ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور امور میٹافزکس کے اندر عقل کی ضرورت ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے, ضروری ہیں کافی نہیں ہیں. ان کی کفایت تب ثابت ہوتی ہے کہ جب یہ وحی کے ساتھ امتزاج ہو جائے.
پھر یہی جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ خود یہی سائنس اور خود یہی میڈیکل سائنس, خود یہی ٹیکنالوجی, یہ مس یوز نہ ہو.
بالکل,
اس کے لیے بھی ہمیں دین کی ضرورت.
ہاں یہ ایک فائدہ ہے دین کا کہ آ کر
یعنی گویا وہی جو ہے وہی جو ہے وہ عقل اور میڈیکل سائنس یا کلن سائنس دونوں کی انگلی پکڑ کے انہیں صحیح رستے پر چلاتی ہے کہ آپ نے یہاں جانا ہے, اس طرف نہیں جانا.
بالکل ایسے آیت اللہ یزدان پناہ ایک بہت خوبصورت تعبیر استعمال کرتے ہیں, میں اس کو یہاں بیان کروں. کہتے ہیں کہ وحی یا شہود جب عقل کی انگلی پکڑ کر ان کو اپنے والے مطالب دکھاتے ہیں اس کو عقل منور کہتے ہیں. تو عقل بشری چاہے جتنا بھی تکامل کر جائے عقل منور نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ شہود سے نہ ملے, جب تک کہ وہ وحی سے نہ ملے جا کر, اس وقت تک انسان اپنے اس حقیقی تکامل کے راستے کو طے نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. یعنی یہ بہت زیادہ سوال اور شبہ اور یہ بیان کیا جاتا تھا معاشرے کے اندر کہ عقل ہے تو دین کی کیا ضرورت ہے. ماشاءاللہ تقریباً مختصر انداز میں بات ہو چکی اس کے اوپر. آ کے آغا حسن آپ سے اگلا سوال آج ہی کے دور میں موجود ایک شبہے کی شکل میں آیا ہے کہ بالآخر جو تشیع حضرات تھے یا اہل سنت کے جو تھے درگاہوں پہ جاتے تھے, ہم حرم اہل بیت سے جو ہے وہ جا کر شفا طلب کرتے تھے, لیکن کرونا جیسی وبا آنے کے بعد ان حرم کو بند کر دیا گیا, درگاہوں کو بند کر دیا گیا, جا کر مساجد جو ہیں وہ بند کر دی گئی, اس میں آ کر تو اب اس دوران کے اندر پھر بہت سارے سوال ذہن میں اٹھے, یہ کیوں کیا گیا حالانکہ تو شفا کے مراکز تھے, تو اس بارے میں آپ ذرا مختصر طور پہ جواب دیجئے گا. چونکہ
اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ جو سنن الہی ہیں, جو خدا کی روشیں ہیں اس نظام کو چلانے کی, اس میں آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ خدا کس جگہ پر ان اسباب عادی کو چھوڑ کر دوسرے اسباب سے استفادہ کرتا ہے اور کس جگہ پر انہی اسباب سے استفادہ کرتا ہے, پھر آپ کو یہ چیز بخوبی واضح ہو جائے گی. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا کے دست مبارک پر مثلا پتھر جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں, اور دوسری مرتبہ وہی پتھر جب طائف میں لگتے ہیں رسول خدا کو تو رسول خدا لہو لہان ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ رسول خدا اگر ان پتھروں کو کلمہ پڑھوا سکتے تھے تو رسول خدا نے یہ پتھر کیسے ان کی تکلیف کا باعث بنے؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ یہاں جب پتھر دست مبارک پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ خدا کی طاقت کے اظہار اور معجزے کے اظہار کا موقع اور مورد ہے, لیکن وہاں امتحان کا مورد ہے. لہٰذا جہاں پر بھی خدا اپنے طاقت کا اظہار کرنا چاہے وہاں کبھی امام رضا علیہ السلام کے حرم سے شفا مل سکتی ہے, کعبۃ اللہ سے شفا مل سکتی ہے, لیکن وہ ایک استثناءات ہیں کیونکہ وہ عادی امور سے ہٹ کر ہیں. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے عادی امور میں چلنا ہے, مثلا آپ مثالیں لے لیں کہ منا میں جب بگدڑ مچتی ہے تو لوگ وفات پا جاتے ہیں, حالانکہ حاجی ہیں منا میں, خدا کے گھر میں ہیں,
فضائے امن ہے, مکان
امن ہے, لیکن وہ شہید ہو جاتے ہیں. یا مثلا حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی بھی مسجد میں اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی بم پھوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر جو مادی صلاحیتیں ہیں وہ دکھائے گا. لہٰذا یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جس طرح سے مقام معظم رہبری نے بھی اپنی تقریر میں کورونا کو ابتلا اور آزمائش قرار دیا, اور آیت اللہ مصباح بھی اس کی ایک اہم علامت یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی مشکل جو مومنین کافروں منافقوں سب کو مشترکہ طور پر اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ ابتلاء کا موقع ہے. لہذا یہاں پر
صبر و امتحان کا مظاہرہ کرنا,
یہاں یہ کہ کرونا وائرس اگر کعبۃ اللہ میں ہو تو وہاں پر وہ نہ پھیلے,
جی 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 جی,
یا مسجد میں ہو,
یعنی یہاں خدا آپ کی
خدا نے امتحان لینا ہے تو سب سے امتحان,
یہاں خدا آپ کی عقل کا امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ آپ کی عقل اب اتنی ترقی کرے کہ وہ سمجھے کہ مجھے حرم سے کب شفا ملے گی اور کب میں نے عادی امور کی طرف جانا. لیکن اس کے بعد ایک اہم ترین جو بات ہے,
جی ذرا مختصر کیجئے گا,
جی ہاں, جو فیض ہے ائمہ اہل بیت کا وہ حرم کے بند ہونے سے کبھی بند نہیں ہو سکتا,
ان کا جو جی ہاں
مانوی اور مادی جو فیض ہے وہ اس کے بند ہونے سے بند نہیں ہو سکتا, اور یہ خود انہی کا ہمیں حکم ہے کہ ہم ان جو ڈاکٹری یا بہداشتی امور ہیں
ان کے اوپر عمل کریں, جو کہ اہل بیت اپنی زندگی میں کرتے بھی رہے ہیں,
خود طبیب کی طرف
رجوع کرتے ہیں. بہت شکریہ کہ انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو دوبارہ اس کو بیان کریں گے کہ یہ بحث جو ہے ابھی شاید تسلسل پکڑے کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی آپ کی خدمت میں ایک کلپ ولی امر مسلمین جناب آیت اللہ علی خامنائی کا جو ہے وہ نشر کیا جائے گا, جو کہ مسجد کی عظمت و شان کے بارے میں ہے. آج اگرچہ کرونا وائرس کی وجہ سے مسجدیں جو ہیں وہ بند ہیں, لیکن اس کی عظمت کیا ہے یہ آپ ولی امر مسلمین کی زبان سے سنیے. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس کلپ کے بعد, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مسجد پایگاه انواع و اقسام فعالیت‌های اجتماعی است, پایگاه همه کارهای نیک میتوانه باشه که محور آن اقامه صلات است. مسجد پایگاه بزرگ بسیج فرهنگی و حرکت فرهنگی است. یک مسئله دیگر در مورد مسجد عبارت است از هسته مقاومت. محور مسجد امام جماعت است, به عنوان یک کار حاشیه‌ای نباید نگاه کرد. وقت نماز مسجد باید باز بود, هر سه وقت در مسجد باید نماز جماعت برگزار بشود, بنا رو بر این باید گذار. به نظر بنده یکی از کارهای مهم ائمه محترم جماعت تبیین مسئله نماز است برای مردم. قدر نماز رو بدانیم,
نماز رو بدانیم.
شیوه کار رو باید در مسجد آموخت. هر کی که شما با مأمومین خودتون و افرادی که مسجدی‌های خودتون میزنید از تلویزیون و نطق تلویزیونی و اینا به مراتب کارآمدتر و مؤثرتر. یک نکته دیگر این است که برای جوانها جایگاه خاص بایستی در مسجد ایجاد کرد، یعنی واقعا باید برای جذب جوان باید برنامه ریزی کنید. گرایش جوان به معنویت یکی از اون رازهای بزرگ الهی است. سخن را، حرف را، اقدام را با معنویت، با عرفان واقعی، نه عرفانهای تخیلی و توهمی و سوری، یه مقداری آمیخته بکنید، خواهید دید جوان چطور مجذوب میشه و میاد. جاذبه جوان در مسجد اینها. یه نکته دیگر این است که مسجد را بعضی ها برخلاف اونچه که ما حالا عرض کردیم از مسائل سیاسی میخوان به کلی برکنار بدارن. آقا شما وارد سیاست نشید، کار خودتون رو بکنید. کار خودتون یعنی که یک نمازتون رو بخونید و بریش. نمازی محض، نمازی محض فقط. این همون سکولاریسم است. این همون چیزیست که دشمنان همینه میخوان. اون وقت ما بیاییم اسلام رو در قانونهای اصلی خود، یعنی مساجد، از مسائل جامعه، از مسائل سیاست، از مسیر جامعه، از مسیر باسات جامعه به کلی منصرف کنیم. این جفای بزرگ، مسجد. مساجد ما غالبا یک تاریخ شنیدنی و زیبایی دارن. علمایی آمدن، ائمه جماعتی آمدن، مؤمنینی در اینجا آمدن، جوانهایی در اینجا تربیت شدن، بسیجهایی صورت گرفته، پیکرهای شهیدی به این مسجد برگشتن. اینا تاریخه، اینا سرگذشتهای جذاب یک مسجده. این سرگذشت هر کدام از این مساجد میتوانه یک سرگذشت واقعی جذاب درس آموزی داشته باشد برای کسانی که امروز در مسجد نه، کسانی که فردا به این مسجد خواهند آمد. اینو در قالب‌های گوناگون، قالب کتاب، قالب مقالات مجله‌ای، قالب عکس، قالب کلیپ میشه در آورد، اونها رو میشه تقدیم کرد. اینها رو، این تاریخ رو ما بایستی حفظ کنیم و فراموش نکنیم که روز مسجد اساساً یک روز انقلابی است. این به مناسبت آتش زدن مسجد الاقصی است، نسبت مقابله با دشمن صهیونیست است. با این نگاه به روز مسجد نگاه کنید و حرکت رو در این مسیر بگیرید. امیدواریم خداوند شما رو مشمول لطف خود و هدایت خود و رحمت خود قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیشن ہمارا فقہی احکام کے بارے میں ہوتا ہے. ماہ رمضان میں جو مبتلا بے مسائل ہیں ان کو ہم یہاں پر اپنے جو علماء حضرات ہیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کا جواب طلب کرتے ہیں تاکہ آپ ان احکام کے جوابوں کو سیکھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں. آج ہم نے جن شخصیات کو دعوت دی ہے، ایک آغا ارتضی حسن رضوی صاحب ہیں اور دوسری شخصیت جناب غلام جعفر صاحب ہیں کہ جو حوزہ علمیہ قم کے طالب علم ہیں. آپ دونوں علماء حضرات کو السلام اور خوش آمدید عرض کرتے ہیں. آغا سید، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. کل ایک ناظرین میں سے کسی ایک نے سوال کیا تھا کہ جو آواز کی وجہ سے شاید صحیح فہم نہیں کر سکے اس کو. سوال یہ تھا اس کا کہ ایک جگہ پر سحری کی اور سحری کر کے سفر شروع کیا، دوسری جگہ جب پہنچے تو وہاں ابھی سحری ہو رہی تھی، تو اب وہاں پہنچ کر دوبارہ سحری کرنا جو ہے میرے لیے جائز ہے یا جائز نہیں؟
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین السین و خیر بین. ظاہر بات ہے ایک جو ہوگی اوریجن ہوگی جہاں سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا وہ ان کا یا وطن ہوگا یا بظاہر جو ہے وہاں پر قیام ہوگا. دو صورتیں حال ہو سکتی ہیں. پہلے کیس کو لیتے ہیں کہ ان کا وطن تھا اور دوسری جگہ وہ جا رہی تھیں وہ 10 دن کا قیام ان کا وہاں پر موجود ہے اور یہاں سے وہ سیری کر کے نکلی ہیں اور دوسری جگہ پہنچتی ہیں جہاں نئے روزے کا آغاز شروع ہو رہا ہے کیونکہ وقت کے فاصلے کے اندر جو ہے وہ نیا روزہ شروع ہو رہا ہے. تو یہاں پر وہ سیری کر سکتی ہیں اور زہر سے پہلے اگر پہنچ گئی ہیں تو جو کوئی بھی زہر سے پہلے پہنچ جائے اور 10 دن کا قیام ہو وہاں روزہ اس کا صحیح ہے. لیکن اگر زہر سے بعد میں پہنچے تو پھر وہ روزہ جو ہے اس کا باطل ہے. اور ظاہر بات ہے سفر میں تو سحری جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی.
جی جی بالکل ایسا سفر میں تو پھر سحری کا کوئی معنی نہیں بنتا. بس یعنی اگر وہ سحری کر کے نکلتی ہے ایک مقام پر جاتی ہے وہاں سحری کا ٹائم ہو رہا ہے چونکہ اس نے وہاں پہ 10 دن کا قیام کرنا ہے وہ اس کا موقتی جو ہے وقتی طور پر وطن شمار ہوتا ہے تو وہ اسی کے مطابق سحری کر سکتی ہے دوبارہ اور اپنے روزے کو جاری رکھے آپ سکتی. اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ سوال کرنے والے جو تھے وہ خاتون تھے اس وجہ سے
اور توجہ رہنا چاہیے ناظرین کی کہ یہ سفر جو ہے وہ 10 دن کا
ہونا چاہیے.
ایسا نہ 5-6-7 دن کا سفر ہو تو کوئی اس کے اوپر یہ سمجھے کہ وہاں پہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. نہیں, جب تک قیام مکمل نہیں ہوگا جس پہ نماز پوری ہوتی ہے روزہ
نہیں رکھ سکتے
سوائے کچھ استثناءات ہیں جو
جی جی وہ تو سفر کے احکام ہیں اس میں. آغا جعفر ہم آپ سے یہ سوال پوچھیں گے اور ناظرین سے یہ بھی کہیں گے کہ چونکہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو پیش آتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے بعض اوقات چہرے بہ چہرے جا کر آمنے سامنے بیٹھ کر کوئی پوچھنے سے شرماتا ہے تو چونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور یہ جو پروگرام ہے وہ بھی انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ لائیو نشر ہو رہا ہے تو یہاں کوئی اس قسم کی جو ہے وہ مسئلہ و حالات نہیں بنے ہوئے ہیں تو ہاں جی جی پہچان ہی نہیں ہے تو معاشرے میں موجود ہی یہی سوال جو ہیں ہم اپنے علماء کے سامنے رکھیں گے اور جواب پوچھ لیں گے تاکہ کسی کو شرم کی احساس نہ ہو اور شریعت کو سیکھ سکے. آ کر آپ سے سوال یہ ہے کہ آیا روزے کی حالت میں جنسی جو لذت ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة على اهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ دعوت دی اور یہ موقع فراہم کیا کہ ہم احکام کو بیان کر پائیں اور دعا ہے خالق کائنات ہمیں بھی اور سب ناظرین کو اور سننے والوں کو صحیح معنی میں احکام خداوندی پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جی آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں جنسی رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جنسی رابطہ جو ہے یہ ایک عام ٹرم ہے, یعنی اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن وہ چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے اس کو تقریباً تمام مراجع نے اپنی توضیحات میں ذکر کیا ہے. تقریباً 8-9 چیزیں ہیں جو مبتلات روزہ میں ذکر کی گئی ہیں, ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ جماع ہے, یعنی یہاں ہماری مراد جو ہے جنسی رابطے سے جماع ہے کہ جماع جو ہے وہ روزے کو باطل کر دیتا ہے. اب وہ جماع چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو کسی بھی طریقے سے ہو وہ جماع جو ہے وہ روزے کو باطل کر دیتا ہے اور یہاں پہ مراجع نے لکھا ہے کہ چاہے منی خارج نہ بھی ہو تب بھی وہ روزے کو باطل
کر دیتا ہے. اس میں توضیع کے حوالے سے مثلا جمع یعنی ہم بستری مراد ہے جمع سے تاکہ تھوڑا سا مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے اس میں, اور منی خارج ہو یا نہ ہو یعنی دخول ہو اور اس میں بے شک منی خارج نہ بھی ہو تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا اس کے اندر. آ کے بہت شکریہ. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال جو درپیش ہے, مثلا مرد نے تو روزہ رکھا نہیں ہوا چونکہ مریض ہے مثال کے طور پہ یا ایسی مشکل ہے اس کو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, آیا ایسا مرد جو ہے اپنی روزہ دار بیوی سے یہ رابطہ برقرار کر سکتا ہے؟
دیکھیں خالق کائنات نے مردوں اور خواتین پہ الگ الگ احکام خداوندی لاگو کیے ہیں, یعنی ہر انسان جو ہے وہ خود بے عنوان انسان مکلف ہے اور ظاہر سی بات ہے مرد جب 15 سال کی ایج میں پہنچتا ہے تو وہ سن بلوغ میں پہنچ جاتا ہے اور اس پہ اللہ کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے خواتین جب 9 سال تک پہنچتی ہیں تو ان پہ بھی احکام خداوندی لاگو ہو جاتے ہیں, وہ سن تکلیف کو پہنچ چکی ہوتی ہیں. تو اب یہ بات ہے کہ اگر کوئی مرد ہے اور کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا, مثلاً وہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ وہ سفر پہ ہے یا وہ مریض ہے, کسی عنوان سے شریعت نے اس کو آسانی دی ہے, اس کو چھٹی دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, تو اب ظاہر سی بات ہے وہ مرد ہے اور ذہن میں سوچتا ہے کہ میری خاتون ہے, میری وائف ہے, تو میں اس سے جو ہے وہ جنسی رابطہ برقرار کر, مجھے اجازت ہونی چاہیے, وہ بلکہ خدا نے دے رکھی ہے, تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ روزے کے عالم میں اس سے وہ جنسی رابطہ قائم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا.
یعنی جیسے ہم نے بیوی کا روزہ ہو,
جی جی بیوی کا روزہ ہے, مرد کا روزہ نہیں. تو اب جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جس طریقے سے وہ مرد جو ہے وہ مکلف ہے کہ احکام خداوندی کی پابندی کرے, اسی طریقے سے وہ خاتون پہ بھی ضروری ہے کہ وہ احکام خداوندی کی پیروی کرے. اور ظاہر سی بات ہے جب اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, اگر وہ اس سے ہم بستری کرے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا, لہٰذا اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی, چاہے اپنی وائف ہی کیوں نہ ہو, اسے وہ,
یعنی اس مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ اجبار کرے اور اس سے جنسی رابطہ برقرار کرے, اور یہ اس کے لیے حرام شمار
حرام ہے.
آغا سید, اسی سے ریلیٹڈ اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ مرد تھا, اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ رابطہ برقرار کیا, تو اس پر اس کے اندر کیا تفصیلات موجود ہیں اور اس کا کیا حکم ہے, یہ آپ بیان فرما دیں.
جی بالکل, تیسرا جو کیس ہو سکتا ہے وہ یہی ہے جو برادر عزیز نے دو مورد بیان کیے, دو قسم کے مسئلے بیان کیے. تیسرا مسئلہ یہی ہو سکتا ہے اکرا ہو, یعنی فورس ہو, زبردستی ہو, شوہر کہ میں تو شوہر ہوں اور زبردستی کرے, یا ایسا شوہر ہو جو دینی احکامات پہ توجہ نہیں دیتا, یا ایسا شوہر ہو جو اپنے پر کنٹرول نہ رکھ پائے, تو ایسی صورت میں عورت کا لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے مرد کا تو حکم بیان کر لیا, خود عورت کو جیسا کہ برادر عزیز نے فرمایا, خود اس پہ جو دگانا تکلیف خدا کی طرف سے ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اجبار اتنا ہو کہ اس کے کنٹرول سے باہر نکل جائے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کی قدرت میں نہیں ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی, وہ بے بس ہو گئی ہے, تو بے بس ہونے کی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس عملی کام میں, اس گناہ میں شریک نہیں ہے, کیونکہ عارضی طور پر گناہ شمار کیا جائے گا. رمضان کی وجہ سے یہ اس کا حلال کام جو ہے وہ حرام میں بدل گیا, جیسے کھانا حلال تھا حرام ہو گیا ہے, اس طرح یہ کہ حرام ہو گیا ہے. تو اب اگر زبردستی سے اسے فورس کیا گیا, بے اختیار ہو گئی, اسے کنٹرول سے بات نکل گئی, تو جو ہے اس کا روزہ صحیح ہے, لیکن اگر جس وقت بھی وہ اختیار میں آ جائے تو اسے فوراً جدا ہونا پڑے گا, جی, اور اس عمل سے باہر نکلنا پڑے گا. اگر وہ باقی رہے اور وہ بھی اس ارادے میں شامل ہو جائے, اس کا ارادہ بھی اس ارادے,
جی, اگلا سوال یہی تھا کہ اگر دونوں رضایت سے کریں تو پھر تو ظاہر بات ہے دونوں کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا, کفارے سے نہیں بچیں گے, دونوں کا روزہ بھی باطل ہے, کفارہ بھی دیں گے اس میں آ کر. جی بہت شکریہ آغا جعفر. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی معاشرے کے اندر مبتلا بے مسئلہ ہے کہ یہ بعض اوقات انسان کبھی مہمانی کی چلا جائے کسی کے پاس یا کہیں موجود ہو تو انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے, اب وہ اب غسل کرنے سے شرما رہا ہوتا ہے اس محفل کی وجہ سے, اس جگہ سے, تو آیا یہ شرم کرنا اور اس کو غسل تر کر کے تیمم کر لینا یہ اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟
دیکھیں, خالق کائنات نے بلکہ دین مبین اسلام نے شرم کی اور حیا کی کافی تاکید کی ہے, اور بلکہ روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ جس شخص کے پاس حیا نہیں ہے گویا اس کے پاس دین بھی نہیں ہے, یعنی وہ دیندار بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا بہت ضروری چیز ہے اور شرم کرنا بہت ضروری چیز ہے, لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کہاں پہ حیا کرنا چاہیے, کہاں پہ شرم کرنا چاہیے. تو اس کا بہت سمپل سا فارمولا ہے کہ جہاں پہ بھی انسان کو یہ خدشہ ظاہر ہو رہا ہو کہ میرے شرم کرنے سے, میرے حیا کرنے سے احکام خداوندی کی نافرمانی ہوگی, اللہ کی معصیت ہوگی, تو وہاں پہ اس شرم کی, اس حیا کی دین میں کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے. تو لہٰذا اس طرح کے شرم کو ہم شرم بھی نہیں کہیں گے,
دین
اس کو شرم نہیں کرتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی, جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کہ ایک جوان لڑکا جو ہے جب وہ سن بلوغ تک پہنچتا ہے تو جب پہلی دفعہ بالخصوص یہ حادثہ ہو یا واقعہ پیش آئے تو اسے یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے
کہ اب میں غسل کروں نہ کروں کیا کروں, تو اس کی وجہ سے بعض اوقات نماز رہ جاتی ہے, روزہ رہ جاتا ہے, تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اسے شرم نہیں کرنی چاہیے, اسے غسل کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے. اور یہ شرم اور یہ حیا جو ہے,
اگر اس شرم کی وجہ سے وہ غسل ترک کر دے گا, اس کا مطلب ہے کہ روزہ باطل ہے,
روزہ باطل ہے,
کفارہ اس کے اوپر آئے گا, چونکہ عمدن وہ کے کام کر رہا ہے.
اس کی تفصیلات پہلے بیان کی گئی ہیں,
جی جی,
غسل کے حوالے سے اور تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں, سیستانی کی کیا رائے ہے اور لیبر کی کیا رائے ہے, باقی تفصیلات بھی میں خیال میں اگلی نشست میں
کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. آغا سید, آپ سے سوال ہے استمناء کے حوالے سے. یہ بھی کسی حد تک ہمارے معاشرے میں اگرچہ رائج تو نہیں ہے, لیکن بالآخر پھر بھی کبھی نہ کبھی سننے کو ملتا ہے کہ یہ جوان بعض اوقات منحرف جب ہو جاتا ہے تو استمناء کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں, فقہی حکم کے اعتبار سے بھی اور استمناء کے حوالے سے.
دیکھیں, یہ ٹرمینالوجی ظاہر ہوتا ہے عربی سے نکالی گئی ہے, اور بہت سارے جوان جو ہمارے انگلش میڈیم میں بہت شاید اس کو صحیح سے سمجھ نہ پائیں. اس سے مراد استمناء سے یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے ذریعے سے خود لذت حاصل کریں,
ہینڈ پریکٹس.
جی, ہینڈ پریکٹس بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر ہاتھ سے عمل کیا جائے تو مختلف نام سوسائٹی میں, مختلف سوسائٹیز میں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. خلاصہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حلال ذریعے سے نہیں, اپنی بیوی کے ذریعے سے نہیں, بلکہ کیا خود اپنے ذریعے سے
اس کو استمناء کہتے ہیں.
اسے استمناء کہتے ہیں. یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی حدیث کے مطابق, جس نے یہ عمل کیا گویا مجھے 70 مرتبہ قتل کیا. اتنا قبیح عمل ہے کہ اگر کوئی یہ شخص یہ عمل انجام دیتا ہے, اور خصوصاً عام دنوں میں حدیث, اور اگر کوئی ماہ رمضان میں کرے اسی لیے اس کا, اگر جان بوجھ کے یہ عمل کیا جائے تو نہ صرف ایک روزہ باطل ہوگا اور اس کی قضا ہوگی, بلکہ کفارہ بھی باطل ہو جائے گا, جو کہ اس کی سختی کے اوپر دلالت کرتا ہے. اور استمناء کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے موارد پیش آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو مسئلہ ہی نہیں پتا ہو استمناء جائز ہے ناجائز ہے,
بعض اوقات ہوتا ہے.
جی, اس کو حکم نہیں پتا. اگر حکم ہی نہیں پتا, موضوع ہی نہیں پتا, پتہ ہی نہیں ہے کہ استمناء کیا ہوتا ہے, اور عام سا معاشرے میں رائج عمل ہے, بلکہ یورپ سے جو ایک غلط فکر ہمارے جوانوں میں, اسکولوں میں, کالج میں, یونیورسٹی میں پھیلائی جا رہی ہے کہ اگر آپ شادی نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے واحد راستہ یہ ہے تاکہ آپ فرسٹریشن کا شکار نہ ہو, جو غلط مفہوم ہے. میں نے حدیث کو نقل کیا کہ یورپ سے جب ہم نظام تعلیم لیں گے تو اس کے نقصانات یہی ہوں گے کہ ہماری نسل کو,
یعنی بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ غربی نہیں ہونا چاہیے, تو بعض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں, اس ایجوکیشن کے اندر ایسی کون سی چیز ہے, یہ تو ایک غلائی چیزیں ہیں. تو یہ والی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں.
جو ویلوز ہیں وہ جو ہے وہ نان ویلوز میں بدل جاتی ہیں, اور جو نان ویلیوز اور ویلیوز میں بدل جاتی ہیں. یہ بہت ہی بڑا ایک نقصان ہے. اور ایک اور کلچر, جب خدا نے بالغ کر دیا تو آپ اس کے لیے حلال راستے کیوں نہیں کھولتے؟ یہ ہمارے سوسائٹی کا ایک بہت بڑا علم ہے. یہ بھی ہے کہ شادی جب ضروری ہے یا جوان بالغ ہو گیا ہے, تو جب ہم حلال راستہ نہیں کھولیں گے تو وہ حرام راستوں سے روکنے کے لیے, اس سے ظاہر ہوتے پھر معصومین کے وہ تمام روایات سمجھانی پڑیں گی کہ بیٹا روزہ رکھو, تزکیہ کرو, خدا کے ذکر کرو, اور ان تمام چیزوں سے دور رہو جو خدا سے دور کرتی ہیں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو روزے کے لیے جو ہے وہ بتلا.
بس یہ عمل خود بھی بہت زیادہ قبیح ہے, اور اگر یہ روزے میں انجام دے دیا جائے تو روزہ باطل ہے اور کفارہ بھی واجب ہے. بہت شکریہ. آغا, آپ سے سوال اس اعتبار سے ہے کہ ماہ رمضان میں کوئی اپنی بیوی سے جمع تو نہیں کرتا, اگر مذاق کرتا ہے, وہ جو چھیڑ چھاڑ ہوتا ہے جس کو عربی زبان میں اور فقہی زبان میں ملاعبہ کہا جاتا ہے, آیا اس عمل کی اجازت ہے روزے کے اندر؟
دیکھیں, جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ جنسی رابطہ جو ہے وہ ایک عام چیز ہے, صرف ہم بستری کو یا جماع کو جنسی رابطہ نہیں کہا جاتا, بلکہ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی ہیں تو وہ جنسی رابطہ جو ہے جماع کے علاوہ کسی طرح بھی وہ قائم کرتے ہیں آپس میں, جیسے بوس و کنار ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہیں. تو اب یہ جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں وہ اس طریقے سے وہ باقی جمع سے ہٹ کر جمع کے علاوہ جو ہے وہ جنسی رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا یہ قصد نہیں ہے کہ منی خارج ہو, ٹھیک ہے, یعنی منی خارج کرنے کا قصد نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں, روزہ دونوں کا ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہاں اگر کوئی یہ سوچے کہ میاں
ہو منی ہاں کا
اگر واقعاً اسے یہ معلوم ہے یا اسے یہ خدشہ ہے کہ منی خارج ہو جائے گی تو پھر اس کو یہ اجازت
نہیں ہے. بس یہ چونکہ روزہ جو چیز باطل کرتی ہے وہ منی کا نکلنا ہے
جی.
اور اگر کوئی عمل اس کے احتمال کو زیادہ کر دے کہ اس کے ذریعے یہ منی نکلے گی تو بالکل. اس سے بچنا چاہیے. اگر کنٹرول ہے اپنے اوپر اور محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا تو اس قسم کا عمل جو ہے وہ روزہ میں اجازت دی گئی.
انسان روزہ جو ہے در واقع یہ ہے کہ انسان خدا کے نزدیک ہو تو اس میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے.
بہتر ہے پرہیز کرنا انشاءاللہ. خدا نے سال میں ایک ہی مہینہ رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر انسان اگر یہ صبر نہ کرے تو اور پھر کہاں کرے گا. آغا سید سوال یہ پیش ہوتا ہے اور یہ معمولاً شاید میرا خیال میں ان جوانوں کو نوجوانوں کو بلکہ پیش آتا ہے کہ جو نئے نئے بالغ ہوتے ہیں. غسل کا نام تو سنا ہوا ہوتا ہے انہوں نے لیکن ان کو طریقہ پتہ نہیں ہوتا. اب اگر وہ غسل ان پہ واجب ہوا محتلم ہو گئے وہ اور ان کو طریقہ کار پتہ نہیں تھا وہ نہانے کو غسل سمجھتے رہے اور اس سے نمازیں اور روزے رکھتے رہے تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں اس میں پھر ہم پچھلی گفتگو کی طرف بھی پلٹتے ہیں اور اس کو بھی جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ چاہے منی جو ہے وہ خود انہوں نے بے اختیار نکل گئی یا با اختیار نکل گئی تو استمنا اور بے اختیار نکل گئی تو مجنب ہو گئے دونوں صورتوں میں مجنب ہو گئے. تو اب کیسز جو بنتے ہیں وہ اس طرح سے بنتے ہیں. ایک کچھ بچے ایسے ہیں نہ انہیں جنابت کا پتہ ہے نہ انہیں غسل کا پتہ ہے
یعنی احکام سیکھتے ہی نہیں ہیں وہ
پیچھتے اب وہ روزہ رکھ رہے ہیں
بالکل
بعد میں پتہ چلا انہیں رہنمائی ہوئی بتایا گیا
متوجہ ہوئے اس کی طرح.
اگر نہ جنابت کا پتہ تھا نہ غسل کا پتہ تھا روزہ ان کا صحیح ہے
ٹھیک ہے.
اب کچھ بچے ایسے ہیں جن کے جنابت کا پتہ ہے لیکن غسل کا نہیں کہ غسل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ان کو قضا کرنی پڑے. کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو دونوں کو پتہ ہے جنابت کا بھی پتہ ہے اور غسل کا بھی پتہ ہے اور غسل کے طریقے کا بھی پتہ ہے تو ایسی صورت میں تم کہ جان بوجھ کے وہ عمل کر رہے تو کفارہ ہے. یہ تین صورتحال
تین صورتحال الگ الگ ان کا خیال رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے اس کے اندر. بہت شکریہ. اگر آپ سے آخری سوال یہ کرتے ہیں کہ چونکہ بعض غسل واجب مختلف ہوتے ہیں اگر یہ جمع ہو جائیں تمام واجب غسل تو آیا ہر ایک کے لیے الگ الگ غسل کرنا ضروری ہے؟
دیکھیں اس بات کے جواب کے لیے اس سوال کے جواب کے لیے ہم ایک مثال دیتے ہیں. مثلاً ایک خاتون ہے اس کے اوپر مثلاً تین غسل واجب ہیں. غسل جنابت واجب ہے غسل حیض واجب ہے مثلاً غسل مسح میت بھی اس پہ واجب ہے ٹھیک ہے. اب تین غسل اس پہ واجب ہیں. صبح اٹھے ہیں روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کیا اب غسل کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ تو انہیں معلوم ہے کہ مجھے غسل کرنا ہے. اب کیا وہ ہر چونکہ غسل الگ الگ بھی ہے کیا الگ الگ غسل کرے یا ایک غسل کرنا کافی ہے؟ تو مراجع نے ذکر کیا ہے کہ ایک غسل کرنا کافی ہے لیکن آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالی نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہاں وہاں پہ وہ تین غسلوں کی نیت کرے گی. غسل ایک کرنا ہوگا لیکن ذہن میں لانا ہوگا کہ غسل جنابت بھی مجھ پہ واجب ہے غسل حیض بھی ہے غسل مسح میت بھی ہے اور پھر جو ہے وہ ایک غسل کرنا ہوگا. ہاں اگر کوئی شخص ایک ہی غسل کی نیت کرتا ہے اور باقی بھی اس پہ حالانکہ غسل واجب تھے ایک ہی غسل کی نیت کرتا ہے تو کیا اس کا غسل ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آغا سیستانی کی عبارت یہ کہ ظاہر یہ ہے کہ اس کا غسل ٹھیک ہے یعنی کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک کی بھی نیت کر لیتا ہے تو غسل اس کا بالکل ٹھیک ہے کوئی پرابلم.
یعنی بس اس اعتبار سے تھوڑی سہولت موجود ہے دین میں کہ اگر تین سبب کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے جیسا کہ آپ نے نام لیا ہے تو ایک ہی غسل کر لینا کافی ہے. الگ الگ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے اس پروگرام کا جو ہے وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے انہی تین پروگرام کے ذریعے اور نئی شخصیات کے ذریعے نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم